اپنے اندر نظریات میں شفافیت ہو, واضح کھلا پن. ہم پاکستان دوست بھی ہیں, ہمارے ہاتھ میں پرچم پاکستان ہے, اور ہم نظریہ ولایت فقیہ کے پیروکار ہیں. ہم دین اور سیاست میں جدائی کے قائل نہیں ہیں, ہم سیکولر نہیں ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد, فعن الصادق علیہ الصلاۃ والسلام یا معشر الاحداث اتقوا اللہ ولا تعتوا الرؤساء دعوهم حتى يسيروا اذنابا لا تتخذوا الرجال ولائجا من دون اللہ انا واللہ خیر لکم منکم ثم ضرب بیده الی صدره. درود پڑھیے محمد والے. اللہ تبرکاً, کچھ روایات جو جوانوں کے بارے میں بعض معصومین سے نقلیں, میں عرض کرتا ہوں کہ امام اور ہمارے ائمہ اپنے جوانوں کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. ایک روایت میں ہے, امام فرماتے ہیں, لست احب ان ارا الشاب منکم الا غادیا فی حالین, میں نہیں چاہتا کہ میرا شیعہ جوان دو حال سے خالی ہو. لست احب, مجھے پسند نہیں ہے, ان ارا الشاب, میں اپنے جوان کو دیکھوں جو ان دو حال سے خالی ہو, اس کے علاوہ نہیں دیکھنا چاہتا. اگر ان دو صفات کا مالک دیکھوں گا تو مجھے خوشی ہوگی اپنے جوان کو دیکھ کر. چھٹے ماں فرماتے ہیں, اما عالمن او متعلمن, یا وہ اہل علم ہو, دانشور ہو, اسکالر ہو, یا طالب علم ہو, یا علم کے مراحل طے کر چکا ہو, یا علم حاصل کر رہا ہو. ان دو حالتوں میں ہمارے چھٹے امام ہمارے جوانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں, فَإِن لَمْ يَعْمَلْ يَفْعَلْ, اگر جوان یہ کام نہیں کریں گے, یا تو عالم بن جائیں, اہل علم بن جائیں, اسکالر بن جائیں, دانشور بن جائیں, یا طالب علم ہوں, اس حال میں ہوں, اگر ایسا نہیں کریں گے, فرتا, تو اس نے کوتاہی کی ہے, تفریط کی ہے. وَإِن فَرَّتَ زَيَّعَ, اور اگر یہ کوتاہی کریں گے تو اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے. وہ جوان جو اسکالر دانشور نہیں ہے, امام فرماتے ہیں, اور وہ جوان جو علم کی تلاش میں نہیں ہے, اگر یہ کام نہیں کرتا تو امام فرماتے ہیں اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. فَإِن زَيَّعَ عَاصِمَا, اور جس نے اپنے آپ کو تباہ کیا, جاہل رکھا, علم کے مراحل طے نہیں کیے, تو پھر اس نے گناہ کیا ہے. وَإِن عَاصِمَا سَكَنَ النَّارَ, اور اگر گناہ کرے گا تو اس کا انجام آتش جہنم ہے. ہمارا امام ہمیں اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے, یا علم کے مراحل طے کر چکے ہوں, یا علم کی تلاش میں ہوں. ایک اور عجیب حدیث ہے, امام فرماتے, ان احب الخلائق الى اللہ تعالی شاب, امام فرماتے پوری کائنات میں خدا کا محبوب ترین شخص وہ جوان ہے کہ جعل شبابہ و مالہ فی طاعت اللہ تعالی، جس نے اپنی جوانی کو اور اپنے مال کو اللہ کی اطاعت میں دے دیا ہو. اس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں، اس کا مال اللہ کی اطاعت میں. ذاک الذی یباہی اللہ بہی ملائکتہ، یہ وہ جوان ہے جس کے ذریعے اللہ ملائکہ کے سامنے فخر و مباہت کرتا ہے اور کہتا کیا ہے، فیقول عبدی حقا، میرے ملائکہ گواہ رہنا یہ میرا حقیقی بندہ ہے. جس نے اپنی جوانی گناہ میں نہیں گزاری، وہ جوان جو اپنے آپ کو گناہ کی آلودگیوں سے بچاتا ہے. آج انحرافات کا اور اخلاقی فساد کا زمانہ ہے، تباہی اور بربادی کے اسباب بہت زیادہ ہیں. نوجوان نسل کو گمراہ کرنا اور کریکٹر لیس بنانا اس کے لیے ہر طرف سے یلغار ہے. امام کیا فرماتے ہیں، میرا وہ شیعہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں دے دی ہو، جس نے اس کے پاس جو کچھ سرمایہ اور مال ہے وہ اللہ کی اطاعت میں دے دے، تو اس جوان کے ذریعے اللہ ملائکہ کے سامنے فخر و مباہات کرتا ہے. وہ ملائکہ جو یہ کہتے تھے کہ تو کیوں ایسے وجود کو خلق کر رہے جو خون خرابہ کرے گا اور جنگ و جدال کرے گا، اور کہتا خدا کہ فَيَقُولُ عَبْدِ حَقًا، گواہ رہنا یہ میرا حقیقی بندہ ہے. دل پڑے محمد والے محمد پر. پھر امام کا جوانوں کے نام پیغام، امام فرماتے ہیں یا معشر الاحداث، اے میرے جوانوں، چھٹے امام فرما رہے ہیں، عجیب ہے، کاش ہر امام کے فرامین ہے جوانوں کے نام، ہمیں پتا ہوتا ہر امام کے فرامین ہے کہ اپنے جوانوں کو، ہمارا امام ہے نا، ہمارا ہادی ہے، ہمارا پیشوا ہے، وہ ہمیں آیا ہے کمال کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے، وہ ہمیں پاکیزہ بنانے آیا ہے چونکہ وہ خود پاکیزہ اور طاہر و طیب ہے، وہ ہمیں عفیف بنانے کے لیے، پاک دامن بنانے کے لیے، نجیب بنانے کے لیے، کریم بنانے کے لیے، شریف بنانے کے لیے، غیرت مند بنانے کے لیے، باوقار بنانے کے لیے آیا ہے. جوانی بہترین وقت ہے، انسان کی زندگی کا بہترین مرحلہ ہے. کہتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا شیوہ پیغمبری ہے. بعض روایات میں کہ جوانی میں جو انسان چیزیں اپنا لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے پتھر کے اوپر نقش ہو جاتا ہے. وہ جوان جو مکتب آل محمد کے لیے کام آنے چاہیے، شیطان نے اپنے کام میں استعمال کر لے. شیعہ جوان عفیف اور پاک دامن نہ رہے، شیعہ جوان پاکیزہ نہ رہے، شیعہ جوان طاہر و طیب نہ رہے، شیعہ جوان باوقار نہ رہے، حقیر ہو جائے، ہمارے ائمہ کو پسند نہیں ہے. وہ امام جو باب مدینۃ العلم ہے، اس کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ ہمارا جوان علم کے ساتھ ہو، علم سے جدا نہ ہو. دوسرا کیا کہا؟ اس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں ہو. تیسرا کیا کہا؟ اس کے پاس جو مال اور سرمایہ ہے، جو پیسے ہیں، وہ غلط قسم کی سیڈیاں، ڈرامے والی، گانوں والی، فلموں والی اور اس طرح کی چیزوں میں خرچ نہ کرے. اس کے پاس جو سرمایہ ہے، جوانی ایک سرمایہ ہے نا، وہ بھی اللہ کی اطاعت میں خرچ ہو. اگر مال کی شکل میں سرمایہ ہے، وہ بھی اللہ کی اطاعت میں خرچ ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں یا معشر الاحداث، اے میرے جوانوں، اتقوا اللہ، پرہیزگار بن جاؤ، بتقوا بن جاؤ، اللہ کی پرواہ کرنے والے بن جاؤ، ہر حال میں اسے یاد رکھنے والے بن جاؤ. دیکھو تو تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ وہ تمہارے دیکھنے کو دیکھتا ہے. بولو تو یہ یاد رہے کہ وہ تمہارے بولنے کو سنتا ہے. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. وہ آنکھوں کی خیانتوں سے بھی آگاہ اور واقف ہے, اور جو سینوں میں چھپا کے رکھا جاتا ہے اس سے بھی واقف ہے. اتق اللہ, اپنے آپ کو اس کے محضر میں پاؤ, اس کی بارگاہ میں پاؤ. میرے جوانوں, اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پاؤ, اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. ہو معاکم اینما تکونو, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ ہے. وہ غائب نہیں ہے تم سے, وہ ہر جگہ ہے. اتق اللہ, پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ, اللہ کی پرواہ کرنے والے بن جاؤ. وہ تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف اور آشنا اور دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور جانتا ہے. وہ علیم اور خبیر خدا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے معاشرے کو علی اکبر دیا ہے, جنہوں نے معاشرے کو بالفضل العباس دیا ہے, جنہوں نے سوسائٹی کو آن و محمد دیے ہیں, جنہوں نے سوسائٹی کو قاسم ابن حسن دیا ہے, جنہوں نے معاشرے کو مسلم بن عقیل دیا ہے. یہ وہ خاندان اور خانوادہ ہے, ہمارے لیے ایک نمونہ عمل خانوادہ ہے. جوانوں, یا معاشر الاحداث, اتقوا اللہ, متقی رہنا, پرہیزگار بن جانا. تقویٰ یعنی اللہ کی پرواہ کرنا. کہیں جا رہے ہو, خدا کی پرواہ کرو. دیکھو تمہارے جانے کو خدا جانتا ہے, جہاں جا رہے ہو نا خدا جانتا ہے اسے. ہر حال میں اس کی پرواہ کرنا, اس سے لاپرواہ نہ ہونا, خدا سے غافل نہ ہونا. جوانوں, اچھا پھر امام فرماتے ہیں, لا ولا تعت الرؤسا, کسی بندے کے پاس اس لیے نہ جاؤ کہ وہ بڑے مقام اور منصب والا ہے. عجیب ہے, ہمارے امام کو وہ جوان پسند ہی نہیں ہے جو کسی کے پاس اس لیے جائیں کہ وہ وزیر ہے, وہ مشیر ہے, وہ بڑے منصب کا مالک ہے. امام کہتے ہیں نہیں جانا ان کے پاس. یہ تمہارا جانا اس کے منصب کو دیکھ کر تمہاری انسانی کرامت کی توہین ہے. عجیب جملہ, کے سننا ذرا. دنیا کے روسا اور دنیا کے جو مقام و منصب رکھنے والے, ان کی طرف نہ جانا, شخصیت زدہ نہ ہونا. ہماری سوسائٹی اور معاشرے کا ایک اس وقت ایک المیہ ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جو بڑے مقام اور منصب والا ہو, جو بڑی شہرت والا, اس کے قریب ہو جائیں ہم لوگ اور اس سے اپنی کمی کو پورا کریں. عجیب, امام کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں جانا, ان شخصیت زدہ نہ ہونا. انا واللہ خیر لکم منہم, میرے اللہ کی قسم میں تمہارے لیے ان سے بہت بہتر ہوں. امام فرماتے ہیں میرے پاس
آل بیت محمد بلند تر صلوات,
تم میرے پاس ہو, میں تمہارا امام ہوں, میں تمہارا ہادی ہوں, میں تمہارا پیشوا ہوں. تم اسی محبت کے ساتھ میرے پاس آؤ, اسی خواہش اور طلب کے ساتھ میرے پاس آؤ. انا واللہ, مجھے میرے اللہ کی قسم, انا خیر لکم منہم, میں تمہارے لیے ان سے کہیں بہتر ہوں. میرے پاس آؤ گے, تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی, تم کمال کی منزلوں پر فائز ہوگے, قرب خدا کو پاؤ گے, انسان بن جاؤ گے, حیوانیت سے نکل آؤ گے, شیطان کی اطاعت سے نکل آؤ گے. میرے پاس آؤ نا جوانوں, آپ کو امام بلا رہے ہیں اپنے پاس. جانے کو تیار ہو؟ کبھی سوچا ہے کہ اپنے امام کے پاس جائیں, اس کی بارگاہ میں جائیں, اس سے باتیں کریں؟ امام میں جوان ہوں,
میں پریشان ہوں، میں بے چین ہوں، میں مضطرب ہوں، امام میری زندگی میں استقرار نہیں ہے، ہر طرف شیطانی جال ہیں، ہر طرف ناپاکی ہے، ہر طرف برائی ہے، ٹی وی کھولتا ہوں برائی، باہر نکلتا ہوں برائی، جدھر دیکھتا ہوں برائی نظر آتی ہے، شیطان کے پجاری نظر آتے ہیں، شیطان کے پیروکار نظر آتے ہیں، دولت کے پجاری نظر آتے ہیں، انسان نما حیوان نظر آتے ہیں، امام پریشان ہوں بہت زیادہ، امام سے امام فرماتے ہیں دور پڑی محمد والے امام پر، لہذا خداوند متعال نے قرآن مجید میں ایک جوان کی بڑی تعریفیں کی ہیں، وہ اس جوان کا نام ہے ابراہیم، کہتے ہیں ابراہیم نے جب بت توڑے ان کی عمر 16 سال تھی، اور خدا نے قرآن میں جوان کے لیے لفظ فتح استعمال کیا جاتا ہے، آپ نہیں کہتے لا فتح الا علی لا سیف الا، لا فتح کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، لا فتح الا لا سیف الا، اگر کوئی جوان ہے تو علی ہے، اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار ہے، تو لفظ فتح استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے کہ جب ٹوٹے ہوئے بت دیکھے نا انہوں نے نمرود کے پیروکاروں نے، کالو سمعنا فتن یذکر، ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، یقال له ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، ابراہیم کہا جاتا ہے جو بت شکن ہے، لہذا اللہ اس بت شکن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، آپ کے لیے اسوہ حسنہ کون ہے، ابراہیم اور اس کے ساتھی، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ابراہیم ہے جو بت شکن ہے اور اس کے ساتھی، ہمارے لیے نمونہ عمل کون ہے، ابراہیم جو بت شکن، کیا ہمارے جوان بت شکنی کے لیے تیار ہیں، اس عصر کے خیبر کا دروازہ اکھیڑنے کے لیے تیار ہیں، بغیر جوانی اور جوان مردی کے ممکن نہیں ہے، لہذا اللہ نے اصحاب کاف کو بھی جوان کہا ہے کہ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، یہ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ثابت قدم رہے تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، ان جوانوں کی خوبی کیا تھی، اس پوری سوسائٹی میں جو مشرکانہ نظام تھا نا اس کا مقابلہ کیا، اس کے آگے نہیں جھکے، اور جو ہوا کا رخ تھا اس کے مخالف چلے، اللہ کو ایسے جوان پسند ہیں جو ہوا کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ ہواؤں کے رخ کے مخالف چلتے ہیں اور ہواؤں کا رخ موڑ دیا کرتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ جوان، جیسے کہ آغا صاحب کہہ رہے تھے، کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، ایک جوان کو بابصیرت ہونا چاہیے، جوانی کی عبادت کا ثواب زیادہ ہے، جوانی کی توبہ کا ثواب زیادہ ہے، جوانی کے نیک اعمال کا ثواب زیادہ ہے، جوان بابصیرت ہونا چاہیے، جوان پاکیزہ اور صالح ہونا چاہیے، جوان ایمان میں قوی ہونا چاہیے، توجہ چاہتا ہوں یہاں سے، ہم نے مجلس وحدت مسلمین اس لیے بنائی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر اس عصر کی کربلا میں حسینیوں کی طرح قدم رکھے ہیں اور انسانی معاشرے کو یزیدیوں کے منحوس سائے سے محفوظ کریں. یہاں امن ہو، یہاں ترقی ہو، پیش رفت ہو، دوستی ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو، پاکیزگی ہو، طہارت ہو، شرافت ہو. جب ہم ان چیزوں کو رواج دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر یہ پیدا کرنی ہوگی. پہلا مرحلہ ایک قوی ایمان کا مالک ہونا، اللہ پر ایمان، ایک قوی ایمان جو غیر متزلزل ہو، اور اللہ کے وعدوں پر ایمان. میں کل بھی ایک جگہ کر رہا تھا، میں 3-4 مہینے پہلے لبنان گیا ہوا تھا، تو وہاں سید اور ان کے ساتھیوں سے پوچھا، بلکہ خود سید نے کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے مجاہد جو اسرائیل کے مقابلے میں 33 روز تک ڈٹے رہے، لڑتے رہے اور اسرائیل کو شکست دی انہوں نے، کون سی ایسی خوبی تھی ان کے اندر، صفات تھی ایسی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو فتح دی، جبکہ اسرائیل کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ تھا اور آپ کے پاس چھوٹا اسلحہ، کلیشن کوف، چھوٹی موٹی جو اسلحہ تھا وہ تھا. کہا دو چیزیں تھیں، ہمارے جوانوں میں جو مجاہد تھے ایک اللہ پر ایمان بہت قوی تھا اور خدا پر توکل بہت قوی تھا. اللہ پر ایمان اور خدا پر پھر توکل، بھروسہ خدا کی طاقت پر. یہی وجہ ہے اسرائیلیوں نے بھی کہا کہ جس اسلحے نے ہمیں شکست دی ہے لبنان کے ساتھ جنگ میں اور حزب اللہ کے ساتھ، وہ اسلحہ ہمارے پاس نہیں تھا، حزب اللہ کے پاس تھا. وہ کیا تھا؟ وہ ایمان کا اسلحہ تھا. ایتا شاپ ایک بارڈر کا شہر ہے، بالکل جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں اور جہاں میز کا اینڈ ہے یہاں پر مقبوضہ فلسطین کی تار ہے، اس طرف اسرائیلیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، بالکل بارڈر ہے. 30-33 دن تک 30 مجاہد محاصرے میں رہے اور اسرائیلیوں سے 33 دن لڑتے رہے اور ایک دن بھی اس شہر کے اوپر قبضہ نہیں کرنے دیا اسرائیل کو. وہ 30 جوان، کیوں؟ ان کا ایمان بہت قوی تھا، لہذا وہ مایوس ہوئے ہی نہیں، اللہ پر بھروسہ تھا انہیں. لہذا ایک مجاہد کہتا ہے، میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں، انہوں نے جس امام کو پکارا ہے نا ان کی مدد کے لیے وہاں آیا ہے، جس امام کو پکارا ہے، جناب سیدہ کو پکارا وہ بھی آئیں، جناب ثانی زہرا کو پکارا وہ بھی آئیں وہاں پر. کس طرح سے ممکن ہے اتنے پاکیزہ لوگ، اتنے ایمان کامل رکھنے والے لوگ اور مجاہد، اللہ پر توکل رکھنے والے، اپنے امام اور آئمہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے بننے والے لوگ، اپنے امام کو اس کربلا میں، لبنان کی کربلا میں مدد کے لیے پکارے اور امام نہ آئے؟ اللہ کے ملائکہ اور فرشتے نازل ہوئے ہیں، نہ ممکن ہے کہ ملائکہ کا استاد اور معلم امام آئے اور ملائکہ نہ آئے. پھر ان کی نصرت کو آئے. یہ واقعات وہاں بہت زیادہ ہیں، حیران کن معجزات ہیں. کیا وہ جوان تھے؟ دل کا فتیتن، وہ جوان تھے جو اللہ پر ایمان لے کے آئے، ثابت قدم رہے، اللہ نے ان کی مدد کی. میں نے اکثر میں بیان کرتا ہوں، ایک مجاہد کہتا ہے کہ میں نے میزائل فائر کرنے کے لیے کندھے پر اٹھا کے باہر نکلا، میں نے میزائل فائر کیا کرنے کے لیے جب نکلا تو دیکھا اسرائیل کا جہاز آ گیا، اور اس نے میری طرف میزائل فائر کیا اسرائیل کے جہاز نے. تقریباً بچنا ناممکن تھا. بے اختیار کہتے میرے منہ سے نکلا یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی. میں نے کیا دیکھا, ایک شخصیت سامنے آئی, اس نے اس میزائل کو دونوں ہاتھوں میں لے کے توڑ کے پرے پھینکا اور میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا تو نے ابھی مجھے پکارا نہیں تھا. ہمارے آئمہ تو مرے ہوئے نہیں ہیں, ہم تو جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں زیارت میں, اشہد انکا ترا مقامی و تسما کلامی و ترد سلامی. اے میرے امام, میں آپ کے حرم میں آیا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ میرا سلام سن رہے ہیں, میری باتیں سن رہے ہیں, میری التجائیں سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. امام آپ, ہم مری ہوئی امامت کے قائل نہیں ہیں. خذوا عن خاتم النبیین انہ یموت من مات منا ولیس بمیت. نجیب البلاغہ میں علی نے کہا ہے کہ ہماری موت تمہاری طرح نہیں ہوتی. تو دوستو پکارا انہوں نے. بعض مجاہدین نے میں بیان کیا کہ ماں اور بیٹی دونوں آئی ہیں ہماری مدد کو, ہماری نصرت کو. کیا تھا ایمان کبھی, راتوں کو یہ مجاہد نماز شب پڑھنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے. کربلا نظر آتی تھی ان کی راتوں میں, ان کی راتوں میں کربلا تھی. دیکھیں نا امام کے ساتھی جو کربلا میں تھے وہ بھی تو ایسے ہی تھے نا, قرآن سے عشق کرنے والے, اللہ پر کبھی ایمان رکھنے والے, اپنے امام کے مطیع اور تابع. قرآن کی تلاوت کا یہ حال کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کو جب گھوڑے سے گرے امام پاس پہنچ کے, اب میں یہ لفظ کہہ دوں لیکن حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا, امام پاس گئے اور مالک کا سر اٹھا کر, ابھی حبیب کا سر اٹھا کر اپنی آغوش میں لیا, دامن میں لیا. یہ خوش لفظ ہیں, وہ امام کی قلبی کیفیت کو بیان نہیں کرتے کہ حبیب کے جنازے پر حبیب کے زخمی بدن کو اٹھانے کے لیے جب امام آئے تو کیا کیفیت تھی قلبی امام کی. امام کا جب ایک پاکیزہ ترین ساتھی گھوڑے سے گرتا ہے تو امام کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ ہم نہیں جان سکتے نا. لیکن اتنا کہا وائے ہو تم پر, تم نے اسے مارا ہے جو ہر روز ختم قرآن کیا کرتا تھا. جوان قرآن سے مانوس ہو جائے. ہم نے سوسائٹی کے جابرانہ اور یزیدی نظام کو تبدیل کرنا ہے, اسے ختم کرنا ہے. قرآن کے نظام کو اور آل محمد کے نظام کو لے کے آنا ہے. اپنے اندر طاقت پیدا کرنی ہوگی, مضبوط بننا ہوگا. مضبوط بننے کے لیے ایک چیز قرآن ہے, قرآن سے انس, قرآن کے ساتھ تعلق, قرآن کی تلاوت, قرآن سے محبت اور عشق. جن کا وہ جو ہر روز ختم قرآن کرتے ہوں ان کا امام وہ نہیں ہونا چاہیے جو ہر روز ختم قرآن کرے, پھر ان کا امام وہ ہونا چاہیے جو نوک نیزہ پر قرآن پڑھے. وہ امام ہے ان کا, امام ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے, امام ان سے آگے ہونا چاہیے. ہمارا امام بھی ہے نا, وہ آئے نا ہم بھی اس کی امت بنے, اس امام کی جو نوک نیزہ پر قرآن پڑھتا تھا. ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں, ہماری زندگی میں قرآن کی تلاوت آنی چاہیے, جوانوں میں, گھروں میں قرآن آنا چاہیے, ہمارے گھروں میں. یہ ہماری میراث ہے, اس کی حفاظت اللہ نے آل محمد اور آل بیت کے ذریعے کی ہے, اس کی حقیقت اور قرآن ناطق کی حقیقت ایک ہے. قرآن پڑھنا چاہیے, ان سب قرآن ہونا چاہیے. ایمان کا بھی ہونا چاہیے. علی اکبر کو دیکھیں نا، جب کسرے بنی مقاتل میں اپنے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، آگے بڑھ گیا بابا، یہ آپ نے کیا پڑھا؟ کہا بھی میں نے ہاتف کی ندا سنی، یہ کاروان جس طرح بڑھ رہا ہے اسے موت درپیش ہے. کہتے ہیں بابا اولسنا علی الحق، ہم حق پر نہیں ہیں. کہا کیوں نہیں؟ اذا لا نبالی بالموت، پھر بابا ہمیں کیا پرواہ ہے موت سے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. کتنا قوی ایمان ہے علی اکبر کا. خود سوچے نا، یہ جوان 18 سال کے سن سے پہلے شبیہ رسول ہو گیا باطنی طور پر بھی. آپ کو نہیں میری بات سمجھ آئی؟ اللہ کا نبی جو خلق عظیم کا مالک ہے، انک لعلی خلق عظیم، جو امام الانبیاء ہے، ظاہر علی اکبر کا اگر رسول کی طرح ہو جائے تو علی اکبر کا اس میں کوئی کارنامہ نہیں ہے. علی اکبر کا باطن اگر شبیہ رسول ہو جائے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو افضل الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، علی اکبر کا باطن شبیہ رسول ہو جائے، یعنی علی اکبر کا اخلاق، علی اکبر کے عقائد، علی اکبر کے افکار، صفات، سیرت، کردار کس کی طرح ہو جائیں؟ رسول کے سب سے زیادہ شبیہ ہو جائیں. یہ علی اکبر کا کارنامہ ہے. اور اس آغوش کا کارنامہ اور معجزہ ہے جس آغوش میں علی اکبر نے تربیت پائی ہے، یہ اس ولیہ کی تربیت کا اثر ہے. باطن شبیہ رسول ہو جائے. خدایا گواہ رہنا ان کے مقابلے میں وہ جوان جا رہا ہے، کان اشبہ ناس بے نبی کا خلقن و خلقن و منطقن، جس کا ظاہر بھی رسول کی طرح شبیہ رسول تھا، جس کا باطن بھی شبیہ رسول تھا. آپ خود سوچے نا، ایک جوان جو 18 سال کی عمر سے پہلے کتنے سحر و سلوک کے مراحل طے کیے، اس نے کتنی ریاضتیں کی اس جوان نے. ایسے نہیں کربلا کی شہادتوں کا چاند ہے علی اکبر، چمکتا ہوا ستارہ ہے علی اکبر. جو 18 سال، ہمارے بھی تو جوان ہیں 18 سال کے، کتنا سحر و سلوک اور کتنی ریاضتیں کی جوان. علی اکبر کے نقشے قدم پر چلنے والے ہونے چاہیے، علی اکبر ماڈل رول ہونا چاہیے. لہذا دوسرا جوانوں کو بابصیرت ہونا چاہیے. ٹائم زیادہ گزر گیا، جیسے آغا صاحب کہہ رہے تھے، میرے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ 2-4 منٹ میں بات ختم کر دوں. بابصیرت ہونا چاہیے. یہ نہیں کیا، یہ نہیں بصیرت کیسے کہتے ہیں؟ دشمن کی شناخت، دشمن کے ہتھکنڈوں کی شناخت، راہبر کی شناخت، زمانے کی شناخت، زمانے کی ضرورتوں کی شناخت اور پہچان، اور اپنی ذمہ داریوں کی شناخت اور پہچان. میری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بصیرت ہے. اس وقت ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا راہبر کون ہے؟ دشمن کے طور طریقے کیا ہے؟ ہتھکنڈے کیا ہے؟ دشمن کس طرح سے کام کرتا ہے؟ اس زمانے کے ضرورتیں اور تقاضے کیا ہیں؟ اور اس زمانے کی ضرورتوں اور تقاضوں کے مد نظر رکھتے ہوئے میری ذمہ داری کیا ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اسٹوڈنٹ بننا چاہیے؟ مجھے ٹیچر بننا چاہیے؟ مجھے انجینئر بننا چاہیے؟ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے؟ مجھے گھر میں بیٹھنا چاہیے؟ مجھے باہر آنا چاہیے؟ مجھے خاموش رہنا چاہیے؟ مجھے بولنا چاہیے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بابصیرت جوان، جیسا کہ کربلا والے تھے. بعض آئمہ سے نقل ہے، ظاہر چوتھے امام سے، کہ فرماتے ہیں رحم اللہ عمی العباس کان نافذ البصیرہ. امام فرماتے ہیں خدا رحم کرے میرے چچا عباس پر، چوتھے امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں عظیم بصیرت کا مالک تھا میرا چچا، عظیم بصیرت کا مالک تھا. اب یہ جان لیں کہ کربلا میں یہ کوئی بھی رشتہ نبھانے نہیں آیا تھا، یہ سارے اپنی مرضی اور اختیار کے ساتھ کربلا آئے تھے، اور اپنے امام کے ساتھ آئے تھے، اپنے بھائی کے ساتھ نہیں آئے تھے، اپنے باپ کے ساتھ نہیں آئے تھے، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں آئی تھی بیویاں. یہ سارے کے سارے اپنے امام کے ساتھ آئے تھے. یہ ایک انقلابی خاندان تھا. یہ انسانی معاشرے کی نجات اور ہدایت کے لیے آیا تھا دنیا میں. یہ برداشت نہیں کرتا تھا, ان کی غیرت اور حمیت برداشت نہیں کرتی تھی کہ انسانوں پر یزید اور یزید جیسے لوگ حکومت کریں. ذریعے تھے. لہذا فرماتے ہیں خدا رحم کرے میرے چچا پر جو عظیم بصیرت کے مالک تھے. نوجوانوں کو بابصیرت ہونا چاہیے, نوجوانوں کو با وفا ہونا چاہیے. وفا اپنے نظریے کے ساتھ, وفا اپنے عقیدے کے ساتھ, وفا اپنے راستے کے ساتھ, وفا اپنی منزل کے ساتھ, وفا اپنے آئمہ کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ, خدا کے ساتھ, دین کے ساتھ با وفا ہونا چاہیے. اگر جیسی بھی روایات ہے میں وہ پڑھنا نہیں چاہتا. واللہ وفا کا جب نام ہی آتا ہے نا تو زبانوں پر ابی الفضل عباس کا نام آ جاتا ہے. یا وفا کو کمال کی معراج تک پہنچانے والا ابی الفضل عباس ہے. ہر چیز کے در شجاعت کے بھی درجے ہیں نا, ایک درجے کی دوسرے ممکن آخری درجے کی بہادری ہو, وفا کے بھی درجے ہیں نا. بعض شاعروں نے خوب کہا گیا وفا عباس وفا کا خدا نظر آتا ہے. وفا کو معراج تک لے گیا میرا عباس. جوانوں کو با وفا ہونا چاہیے, با ادب ہونا چاہیے, مؤدب, بڑوں کا احترام کرنا, والدین کا احترام کرنا, گھر والوں کا احترام کرنا, ہمسایوں کا احترام کرنا, اچھے اخلاق کا, اچھے آداب کا مالک ہونا, با ادب ہونا چاہیے جوان. جتنے بھی ہماری معاشرتی اجتماعی زندگی کے ادب اور آداب ہیں ان کا خیال رکھا جائے. ہماری ایک روایت ہے, ہمارے گھروں کی ایک روایت ہے کہ جوان بڑوں کے مقابلے میں کیسے ہوتے ہیں, ماں باپ کے مقابلے میں کیسے ہوتے ہیں, بڑے بھائی کے مقابلے میں کیسے ہوتے ہیں, بزرگوں کے مقابلے میں کیسے ہوتے ہیں. ایک با ادب جوان ہونا چاہیے جس نے ظلم استبداد اور بے ادبی اور بد اخلاقی کے خاتمے کی جدوجہد کرنی ہے. معاشرے کو ادب کی جنت دینی ہے, باہمی احترام کب کی بہشت بنانی ہے, بنانا ہے معاشرے کو اور بہشت دینی ہے معاشرے کو. اس نے مؤدب ہونا چاہیے. اب کربلا میں دیکھیں نا کتنے مؤدب تھے, کتنا جوان مؤدب تھے. آپ یقین کر لیں عجیب ہے جوانوں کا ادب ابی الفضل عباس کے مقابلے میں, ابی الفضل عباس کا ادب اپنے امام کے مقابلے میں. جوانوں کو بہادر ہونا چاہیے. لہذا بعض روایات میں نے پڑھا ہے کہ اکثر شاید ساری زندگی حضرت عباس نے ادب کی وجہ سے مولا حسین کو بھائی نہیں کہا, یا سیدی کہا, یبن رسول اللہ کہا. بعض بیان کرتے ہیں اہل مقتل کے جب آخری وقت آیا نا, جب عباس خون میں ڈوبا ہوا تھا, بازو قلم ہوئے تھے, اس منزل پہ عباس نے حسین کو بھائی کہا ہے. اس کے بھی بعد عارفانہ نے کہا تو علماء نے بیان کیے, وقت نہیں ہے. جوانوں کو جوان مرد ہونا چاہیے, جوان مردی ہونی چاہیے ان کے اندر. جوان مرد, جوان مرد کون ہوتا ہے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو, کمزور کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا. جوان مرد جو ہوتے ہیں نا وہ کمزوروں کے اوپر ظلم نہیں کرتے, کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. جوان مردی کی خاطر, جوان مردی انسان کو ایثار اور فداکاری سکھاتی ہے. عباس نے جو پانی نہیں پیا تھا نا, اگر جب وہ وفا کا تقاضا بھی تھا اور عباس کی جوان مردی کا تقاضا بھی تھا. یہ جوان مردی کے خلاف ہے کہ حسین کے بچے پیاسے ہوں اور عباس کے لب تر ہو جائیں, ساتھی بھوکے ہوں اور میں پیٹ بھر لوں, ساتھی پریشان ہوں اور میں خوشیوں میں رہوں. یہ جوان مردی کے خلاف ہے. جو قافلے اور کاروان میں چلتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کی مصیبتوں اور مشکلات کا احساس کرتے ہیں. جوان مردی کے خلاف ہے ساتھی جس طرح سے بھی ہوں, ہمیں احساس اور پرواہ نہ ان کا. جمع مردی ہونی چاہیے، جنگ میں جمع مردی، دشمن اگر گرا ہے تو اس کے بدن سے لباس نہ اتارا جائے. عربوں میں تھا نا قیمتی لباس زرہ ہوتی تھی اتار لیتے تھے نا، ہمارے آئمہ نے کبھی جس کو مارا اس کے بدن سے اس کی زرہ اور لباس کو نہیں ہوتا. یہ جمع مردی کے خلاف ہے. جوانوں کو دینی احکام اور دینی قدروں کا پابند ہونا چاہیے، پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. ہم نے سوسائٹی اور معاشرے کو شیطان کی اطاعت سے نکالنا ہے، اس وقت نکال سکتے ہیں جب ہم خود اللہ کی اطاعت میں ہوں. تو ایک عظیم کام کرنا ہے جو علی اکبر کے سینے میں تھا، جو ابی الفضل عباس کے سینے میں آرزوئیں اور امنگیں تھیں، جو ہمارے زخمی امام کے سینے میں آرزوئیں اور امنگیں تھیں، جو ہمارے قیدی امام کے سینے میں آرزوئیں اور امنگیں تھیں. ہم نے ان کو عملی کرنا ہے، پریکٹیکل شکل دینی ہے اور سوسائٹی میں نافذ کرنا ہے انہیں. کب؟ جب ہم انہی دینی قدروں اور احکام خدا کے پابند ہوں، تو ان کو پامال کر کے ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے. پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ قافلہ حسینی میں 72 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. پھر صبر و استقامت بہت ضروری ہے، بہادری ہونی چاہیے ہمارے اندر، شجاع ہونا چاہیے ہمیں. صابر یعنی ہمت نہ ہارنے والا، ڈٹ جانے والا، مقاومت اور مقابلہ کرنے والا ہمیں ہونا چاہیے. نامید نہیں ہونا چاہیے ہمیں. دوستو، ابھی 9 ذوالحج گزری نا، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت گزری. ایک جملے چند بیان کرتا ہوں، توسل کرتے ہیں اس غریب کوفہ کی پاکیزہ روح سے. شاید خدا ان کے صدقے ہمارے باطن کو پاکیزہ بنا دے، ہماری نگاہوں کو پاکیزگی اور طہارت مل جائے. عجیب ان میں استفاد دیکھیں ذرا. ہانی کے گھر عبید اللہ بن زیاد کو بلایا گیا کہ مسلم جب وہ آئے گا تو چھپ کے اس پر حملہ کریں گے اور اس کو مار دیں گے. عجیب ہے دوستو، وہ آیا واپس چلا گیا، مسلم نے حملہ نہیں کیا. جب پوچھا گیا کہ مسلم اس دشمن خدا کا یہیں کلا کما کر دینا چاہیے تھا، کہا ہم دھوکہ دے کے کسی کو نہیں مارتے. عجیب کریم خاندان ہے. ہم دھوکہ دے کے دشمن کو بھی دھوکہ دے کے نہیں مارتے. عجیب ہے. اسے گھر بلایا گیا ہے، کھانے کے اوپر آپ نے بلایا ہے اور میں اس کو ماروں؟ یہ مسلم کی حمیت اور جوان مردی اس کی اجازت نہیں دیتی. بہت سے درد ہم محسوس نہیں کر سکتے. امام کے دل پہ کیا گزری جب امام کو اپنے وکیل اور نمائندے کی شہادت کی خبر ملی، جب یہ بتلایا گیا کہ آپ کے وکیل کے پاؤں میں رسی تھی اور اسے کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرایا جا رہا تھا. مسلم نے آخری وقت جب دارالعمارہ کی چھت پہ تشہد کی حالت میں بٹھایا گیا تھا نا ذبح کرنے کے لیے، اس حال میں بیٹھے ہوئے اپنے امام کو مخاطب کر کے کہا تھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ. امام ایک منزل پر پہنچے ہوئے ہیں اور کوفہ کے کچھ لوگ امام سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک دردناک خبر لائے ہیں، آپ اگر تنہائی میں ملیں تو ہم آپ کو بتلائیں. کریم، ابوالفضل عباس ہیں، علی اکبر ہیں، امام سجاد ہیں، سارے ساتھی قریب ہیں. امام نے کہا یہ میرے نامحرم نہیں ہیں، ان کے سامنے بتلا دو. انہوں نے کہا جب ہم کوفہ سے نکلے مسلم کو دارالامارا کی چھت پہ لے جا کے شہید کرنے کے بعد ان کی پاؤں میں رسی باندھ کے کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرایا جا رہا تھا. یہ جملہ سننا تھا. امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا.